السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اس سے قرآن حکیم کے 15 سپارے کا آغاز ہوتا ہے. نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی. ہم سے پہلے امت بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور اس سورت کے شروع اور آخر میں ان کا ذکر آیا ہے. یہ سورت ہجرت سے ایک سال قبل تقریبا نازل ہوئی اور ہجرت سے ایک سال قبل ہی معراج کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. وہاں بنی اسرائیل کے یہود آباد تھے تو ان کی ہدایات کے لیے بھی یہ سورت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دی, فلسطین کا علاقہ, شام کا علاقہ, تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. اس معراج کے واقعے میں ساتوں آسمان کی سیر, جنت اور جہنم کا دکھایا جانا, رب کائنات سے ملاقات, بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. اسی میں نماز کا تحفہ دیا گیا, سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ دیا گیا, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد ذکر ہے بنی اسرائیل کے دو ادوار کا کہ دو مرتبہ تم زمین میں سرکشی مچاؤ گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ذکر کیا, اس میں ہمارے لیے عبرت ہے, اس لیے کہ بنی اسرائیل پر دو عروج اور دو زوال گزرے اور امت مسلمہ پر بھی دو عروج اور دو زوال گزرے. ان کا پہلا زوال اس وقت آیا جب عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے, 587 قبل مسیح, بابل کے علاقے یعنی عراق کے علاقے میں وقت نصر آیا ایک بادشاہ جس نے یروشلم کی نیند سیڑھی بجا دی. اور دوسری مرتبہ ان پر اللہ کا عذاب آیا عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد, ٹائٹس نامی ایک بادشاہ روم سے آیا اور اس نے ایک مرتبہ پھر یروشلم کی نیند سیڑھی بجا دی. دراصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کئی نعمتیں دی, لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے دین کو فراموش کیا تو اللہ نے اپنا عذاب میں مبتلا کیا. دو ہی زوال اس امت پر بھی آئے ہیں. ایک ہمارا زوال جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور بیت المقدس کی ہیٹ تیز بجائی گئی, یا یوں کہیے بغداد کی بھی ہیٹ تیز بجا دی گئی تھی. اور دوسرا زوال اس وقت امت کا چل رہا ہے, 1967 میں عرب اسرائیل جنگ, 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جانا, اور آج دنیا کے کونے کونے میں ذلت اور رسوائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی کتاب و دین کو فراموش کیا ان کی طرح. آگے سے کہا گیا کہ عصا ربکم ان یرحمکم, قریب ہے کہ لوگوں تم پر اللہ رحم فرمائے. یہود کے لوگ بنی اسرائیل کے مدینے میں آباد تھے, اس سے کہا جا رہا ہے اب بھی اللہ کی رحمت موجود ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس قرآن کو تھام لو, یہ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کر لو, ان کی اس کتاب قرآن کو تھام لو, اللہ تمہاری مشکلات بھی دور کر دے گا. آج یہی کلام مجھ سے اور آپ سے بھی ہے, ہم اللہ کے کلام اللہ کے دین کو تھامیں گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی زوال سے نکال دے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا. اس کے بعد ذکر آیا دوسرے رکوع میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے دن رات کی نشانی تمہارے لیے پیدا کی, یہ رات دن کا حساب کتاب تم لگا لیتے ہو, یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک نشانی. انسان کی جلد بازی کا بیان ہے کہ وہ پتہ نہیں جلد بازی میں اللہ سے کیا کچھ مانگ لیتا ہے. اس لیے حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو, اور قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سے حسنہ مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نام اعمال پیش کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنے نام اعمال کو ایسے تو پڑھ لے, ہر انسان کو دیا جائے گا, آج تو اپنے محاسبے کے لیے خود ہی کافی ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, جب تک ہم رسول کو نہ بھیجنے عذاب نہیں دیا کرتے. اللہ بے خبری میں نہیں پکڑتا, کتاب آ جاتی ہے رسول آ جاتے پھر بھی لوگ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہر قوم کے جو خوشحال کا بقاس ہوتے ہیں عام طور پر یہ برائیاں کرتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب لوگوں پر آتا ہے. یہ خوشحال طبقہ آگے آگے ہوتا ہے برائیوں میں, نیچے والے ان کی پیروی کرتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب آگے ایسے لوگوں کو برباد کرتا ہے. اس کے بعد دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا گیا. فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید, جو کوئی دنیا چاہے گا ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلدی دے دیں گے جس کو بھی چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کے لیے جہنم بنا دیں گے. یصلاها مذموما مدحورا, وہ اس میں داخل ہوگا مدمت کیا ہوا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر. دنیا چاہنے سے بھی مل جائے گی لیکن جو دنیا ہی کو چاہے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب توجہ سے سنیے گا, آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملے گی. فرمایا کہ ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها, اور جو آخرت چاہے گا اس کے لیے کوشش بھی کرے, وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو, فاولئک کان سعیهم مشکورا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی. آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملے گی, کوشش بھی کرنی پڑے گی ایمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایات دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں صحابہ میں, ان کا فرمان ہے کہ اب ان دو رکوعوں میں تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات جو آئے تھے ان کا خلاصہ ہے. معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی. سب سے پہلے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کا بیان ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تمہارے رب نے اس بات کا حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. فرمایا کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا, نہ جھڑکنا, اور نرمی سے بات کرنا, عاجزی سے ان کے سامنے جھکے رہنا. اتنا کچھ کرنے کے بعد کی حق ادا نہیں ہوگا. اب دعا کرو اللہ سے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا تھا. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے, اور اگر ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ رشتہ داروں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا حق ادا کرو. حق ادا کرو, کسی کی مدد کرو تو احسان نہیں کر رہے, اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو آزمائش کے طور پر دیا, ان کو لوٹا دو کہ نہیں, ان کا حق ادا کرو. فرمایا بلا تبذر تبذیرا, بیجا مت اڑاؤ, فضول مال خرچ نہ کرو, ناجائز مال خرچ, ناجائز مقامات پر خرچ نہ کرو. یہ طرز عمل شیطان کا طرز عمل ہے, اور اس طرح بیجا مال اڑانا اللہ کی نعمت کی ناقدری. پھر بتایا گیا تم کسی کی مدد تو کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارے اپنے حالات ابھی اچھے نہیں, تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے, تو جھڑکیاں مت کرو کسی کو, نرمی کے ساتھ بات کرو. پھر بتایا گیا بہت زیادہ کنجوز بھی نہ بنو کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو, اور اتنا بھی نہ دے ڈالو کہ پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ ہلانا پڑ جائے, بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کرو. اپنے آپ پر بھی خرچ کرو جائز ضروریات پر, اور دوسروں کو بھی مدد کرنی چاہیے. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے تمہیں بھی. فیملی پلاننگ کے نفی, جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رزق دینے, فرمایا کہ نہیں, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. ان قتلہم کان خطاً کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشا, وہ خود ہی بے حیائی ہے. وساء سبیلا, برا راستہ. یہ نہیں کہا زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام چیزیں ذرائع جو زنا کا ذریعہ بن سکتی ان کو بھی منع کر دیا. اسی لیے نکاحوں کی حفاظت, اسی کے لیے پردے کے احکامات, اسی کے لیے زنا کے ارتکاب پر سخت سزائیں, اسی لیے موسیقی بہت لٹریچر وغیرہ پر پابندی, اسی لیے مخلوط محافل کی ممانعت ہے کہ زنا کے راستے کو بند کیا جائے. فرمایا کہ نہ کسی کی جان کو قتل نہ کرو. مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے, وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر سکتا ہے, ورنہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے. فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مگر قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے پر. یتیم کا مال ہڑپ مت کرو. سورہ نساء میں کہا گیا آیت نمبر 10 میں جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اپنے عہد کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک وعدے کے متعلق سوال ہو, وعدہ اللہ سے بھی ہے بندوں سے بھی ہوتے ہیں. اس کے متعلق سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا کہ بہاؤ کی کئیلا ادا کل تم بغیروں میں مستقیم, جب ناپ پر کوئی چیز دو تو پیمانہ پورا کرو اور ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو, ناپوں میں کمی نہ کرو. اس کی بنیاد پر شعیب علیہ السلام کی قوم برباد کی گئی. ناپوں میں کمی صرف ترازو کی نہیں بلکہ حقوق و فرائض میں بھی گڑبندی ہونی چاہیے. آدمی حق کو پورا مانگتا ہے, فرض ادا نہیں کرتا, ایسا نہ کرو. تو ناپوں میں کمی کرنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت قرآن کی, بلا تقو ما علیہ سلک بھی علم, اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم علم نہیں. قرآن چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اس کے لیے ٹھوس علمی دلیل ہو. رسومات ہیں بیجا, بدعات ہیں فضول, اور توہمات ہیں الٹے سیدھے, ان کی کوئی حقیقت ہمارے دین میں نہیں. تمہارا کوئی عقیدہ ہو کوئی عمل ہو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے, اور ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا کہ بلا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. تکبر اللہ کے لیے جائز, بندے بندے ہیں ان کے لیے تکبر جائز نہیں. مسلم شریف کی روایت, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اہم ہدایات مکمل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات کا خلاصہ ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے بعد شرک کی ممانعت کی گئی. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ولا کہ تفقهون تسبیحهم, مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے, اللہ کے حکم کو مان رہا ہے, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد بتایا گیا جو مشرکین ہر دھرمی سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن قبول کرنے کی صلاحیت اسے واپس لے لی. اب یہ سنیں گے بھی اے نبی تو آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے, اب یہ سن نہیں سکیں گے. یہ بدترین سزا ہے. جب انسان جانتے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت اسے واپس لے لیتے ہیں. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور تڑپ اور طلب کے ساتھ قرآن سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا تم مر کر ختم بھی ہو جاؤ تو ختم نہیں ہو سکتے. تم سمجھتے ہو کہ ختم ہو جاؤ گے, کچھ بھی ہو جاؤ, تم پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ, اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرتا رہے گا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات دعوت دین کے مرحلے کے حوالے سے. فرمایا وقل عبادی یقول التی هی احسن, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے بات ہی وہ کہیں جو عمدہ ہو. لوگ ہٹدرمی کر رہے دعوت کے مرحلے میں, تم ہٹدرمی مت کرو, اچھی طرح دعوت پیش کرو لوگوں کے سامنے. ان الشیطان ينزغ بینهم, بے شک شیطان ان کے درمیان اثار ڈال دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں جائے گا لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اسلام کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں, لیکن تمہیں شیطان کے لیے رحمان کی بات ماننی ہے. برائی کا جواب بھلائی سے پیش کرو. اس کے بعد ذکر ہے کہ جن اللہ کے بندوں کو پکارا گیا, ایک تو بتوں کو پکارا گیا, ایک نیک بندوں کو بھی پکارا گیا, انبیاء کو اولیاء کو, فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اللہ کے اس کو خود تلاش کرتے ہیں. یہ وسیلے کے لفظ قرآن میں آیا. وسیلے کے معنی خود تلاش کرنے کے, نہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو ڈالنے. وہ تو خود اللہ کا خود تلاش کرتے ہیں, ایہم اقرب, کون اللہ کے قریب. اور سورہ مائدہ کی آیت 35 میں لفظ آیا تھا, وہاں کہا گیا تقوی اختیار کرو, نافرمانی سے بچو اللہ کی, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, محنت کرو, اس سے اللہ کا قرب ملے گا, اس سے اللہ کا وسیلہ قرب تلاش کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 60 میں کہا گیا یہ جو واقعہ معراج تھا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا. لوگ بھاگے بھاگے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, رات کے پہلے حصے میں بیت المقدس چلا گیا میں, ساتوں آسمان کی سیر کر لی. انہوں نے کہا بھائی میں تو ایمان لاتا ہوں اس بات, فرشتہ اوپر سے نیچے رو ڈالا آ رہا ہے, میں مان رہا ہوں, آج یہ اوپر چلے گئے تو کون سی بڑی بات, کیا ایمان ہوگا ابو بکر صدیق کا سوچیے. ہم تو آج جہازوں کو دیکھ لینا, ناسا نے ڈسکوری بنائی, کولمبیا بنائی, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس ایمان مان گئے. کئی لوگوں کے لیے آزمائش. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. اس کے علاوہ بتایا کہ قرآن میں درخت کا ذکر ہے, سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں, زقوم کا درخت, وہ جہنم کے بیچوں بیچ اگے گا. یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش. آگ کو لکڑی کو جلاتی ہے نا, لیکن جہنم کی آگ پہ اللہ درخت کو اگا دے, جو جہنمیوں کو کھانا پڑے گا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, تاکہ واقع معراج اور وہ سکون کا درخت لوگوں کے لیے آزمائش. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے, چوتھی مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہے ہیں, فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا اور وہ گھمنڈ پر آ گیا, تکبر میں آ گیا. اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, ان عبادت سلطان, جو میرے بندے میری عبادت کریں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں اپنے عبادت گزار بننے کی توفیق دے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں. اس کے بعد بتایا گیا تمہاری فطرت میں توحید موجود ہے, جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے سمندر میں طوفان میں, کسی جھوٹے معبود اور بت کو نہیں پکارتے, ایک اللہ کو پکارتے ہو. ہمارے لیے کیا ہے, مشکل آتی ہے, گھوٹ پھنستی ہے تو کس کو پکارتے, اللہ کو. اسی کو ہر وقت پکارنا چاہیے, اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد عذاب کی دھمکی ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے, اللہ چاہے تو دوبارہ سمندر میں لے جا کے غرق کر دے, تم کیوں باز نہیں آتے, کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. اس کے بعد انسان کی شرف کا بیان ہے, فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور خوشی و دریا میں سواری دی, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے پاکی کا رزق عطا فرمایا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور اپنی بہت سی مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت دی. یہ فضیلت کس بنیاد پر؟ روح کی بنیاد پر, اور اس کے تقاضے انسان پورا کرے تو اللہ نے بہت فضیلت دی. لیکن اگر اللہ کی اطاعت کے تقاضے پورے نہ کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہے گا اللہ کی کتاب کو فراموش کرے گا, آخرت میں بھی اللہ اس کو اندھا کھڑا کریں گے اور اس کو اللہ گمراہ فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی طرف التفات ہے اللہ کا, مشرکین نے بلا کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو ہٹا دے حق سے, لیکن اللہ نے اپنے رسول کو تھاما صلی اللہ علیہ وسلم. مزید فرمایا کہ اے نبی, اگر آپ کو یہ نکالنے کی کوشش کریں گے مکے سے تو یہ بھی زیادہ دن ٹھہر نہیں سکیں گے. اور ایسے ہی ہوا, ہجرت کے پونے دو برس کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا اور 70 مشرک اس میں ہلاک کیے گئے. اس کے بعد نبی رکوع کا آغاز ہوتا ہے, نمازوں کا بیان ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے. چار نمازیں آ گئی, ظہر عصر مغرب عشاء, وقرآن الفجر, فجر کا قرآن, ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کا قرآن وہ مقبول ہوتا ہے, اس کے موقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. یہ فجر کی نماز کی طرف اشارہ. سب سے طویل قرات فجر میں ہی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میں تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق دے. فرشتوں رات والے جا رہے ہوتے اور دن والے آ رہے ہوتے, مقبول وقت ہوتا ہے اس وقت قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. ممین اللہ نے بتایا جب بھی نافلت اللہ, اے نبی رات کو بسر کیجئے قرآن کے ساتھ, یہ آپ کے لیے ذاتی, امت کے لیے نفل, لیکن اللہ کے رسول کے لیے فرض. آسا یہ بات اگر ابو کا مقام محمود آ قریب ہے کہ آخر اب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے, سب سے بلند ترین مقام جنت میں اللہ کے رسول کو دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی احادیث سے بتایا گیا فرائض کے بعد سب سے زیادہ بندے کے درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ رات کے قیام کے ذریعے سے. ترابی اس کا ایک اجتماعی نظام ہے جو ہمیں رمضان میں دیا گیا, اللہ ہمیں سال کے دیگر ایام میں بھی راتوں کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہجرت کی طرف اشارہ ہے, اللہ کے رسول کو دعا سکھائی گئی, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال, سچائی کے ساتھ داخل. ایک مشن تھا اللہ کے رسول کا, دین کو غالب کرنا ہے. زمین تنگ ہوگی مکے کی, ہجرت کر رہے مدینے کی طرف. وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اے اللہ مجھے غلبہ عطا فرما مدد دینے والا اپنی جناب سے, یعنی اے اللہ طاقت عطا فرما. کیوں؟ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے لیے طاقت کا حصول ضروری ہے. نقول جاء الحق وذهب الباطل, اور نبی فرما دی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بن الباطل کان تفوقا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول بتوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. فرمایا قرآن شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے جن کے دل میں تڑپ ہوگی, اور رہے ظالم تو قرآن سے ان میں خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب بات قرآن نے کہی. دیکھیے میدا درست ہو, معمولی غذا بھی کافی رہے گی, انسان کا جسم حرکت کرے گا, اور میدا خراب ہو تو مرغن غذا بہتر سے بہتر غذا بھی کھلائیں گے تو اور گڑبڑ پیدا ہوگی. تڑپ سچی ہو قرآن سے شفا ملے گی, رحمت ملے گی, اور تڑپ سچی نہ ہو تو اور انسان ایمان کے انکار میں اضافہ ہوگا اللہ نے اس میں محفوظ فرمائے. دسواں رکوع شروع ہوتا ہے. یہود نے ایک سوال کیا تھا مشرکین کے ذریعے روح کے متعلق, اس کا بیان. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, نبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تین چیزیں قرآن میں جو جن کے لیے روح کا لفظ آیا, وحی کے لیے قرآن کے لیے بھی, فرشتے کے لیے بھی, اور انسانی روح کے لیے. ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں سے آپ کو سباب سے لگتا ہے کہ قرآن کے متعلق جو مجھے قرآن کیسے نازل ہو گیا, کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کی اصل کیفیت نزول یہ اللہ ہی جانتا ہے. تمہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے. اس کے بعد بتایا گیا سارے جنات اور انسان مل بھی جائیں, قرآن جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے, طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے ان کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے, کوئی چشمہ جاری ہو جائے, اس طرح کے ان کے مطالبات تھے. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا, قل, اے نبی آپ فرما دیجیے سبحان ربی, میرا رب تو پاک ہے. حل کن تو اللہ بشر رسولا, میں تو ایک انسان رسول ہوں. یہ سب کچھ دکھانا میرے اختیار نہیں, یہ کل اختیار اللہ کا. اس کے بعد گیارہ رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو زمین پر اگر فرشتے رہتے تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے, لیکن کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ نے انسانوں میں سے رسول منتخب کیے, تاکہ انسان فرشتہ رسول ہوگا تو وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بن سکے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے. لوگوں کو شک ہوتا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتے وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آخری اور بارہ رکوع ہے, اس میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر آیا. سورج شروع ہوئی تب بھی بنی اسرائیل کا بیان, اختتام پر بھی بنی اسرائیل کا بیان, کیونکہ یہود مدینے میں آباد تھے ان کو بھی ہدایات دی گئی. فرعون کا بیان ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسلام کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے ناؤ لشکر کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. ایک اہم بات قرآن نے کہی, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَطِيفًا, بنی اسرائیل سے خطاب ہے, جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تم سب کو جمع کر لیں گے. علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہودی دنیا بھر سے ایک جگہ جمع ہو رہے اسرائیل میں, ان کی پٹائی آخری ہونا باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کو انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی اور اللہ نے بچا لیا تھا, ان کی موجودگی میں آخری پٹائی ہوگی. اللہ کی اپنی مشیت تدبیر ہے. یہ اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں دنیا جہاں سے یہودیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, یہ اللہ کی تدبیر ہو رہی ہے کار کرنا, ایک جگہ جمع کر کے قیامت سے پہلے ان کو ہلاک کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسائیت اسلام میں بدل جائے گی اور یہودی قتل کیے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھ. یہ ان کی پٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ منصوبہ کر رہے ہیں. فرمایا وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا, نبی قرآن نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر پڑھیں, اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا. یہ بڑا اہم ادب ہے, اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ سمجھنا سہارنا آسان ہو. ہمیں بھی قرآن میں کہا گیا سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. یہ جو ہمارے حفاظ بھاگ کر پڑھتے ہیں, علماء نے منع کیا ان کے پیچھے تراوی ادا کرنے سے, ٹھہر کر جو پڑھے اس کے پیچھے ادا کرنی چاہیے, اس سے کہ جب آدمی جلدی پڑھتا ہے قرآن کی بے ادبی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں. ذرا دیر کی غلطی ہو مقروب حرام ہو جاتا ہے. تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل ہوا, ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے مراد آہستہ آہستہ تلاوت کرنی چاہیے. اس کے بعد اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان ہے کہ جن کے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد بتایا گیا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن, اللہ کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر پکارو, ایما تدعو فله الاسماء الحسنى, تمام اچھے نام اللہ کے جس سے تم پکارو گے. اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد آخری آیت ہے جس میں توحید کا بڑا عمدہ بیان ہے, وقل الحمد للہ, اے نبی فرما دیجیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے, الذي لم يتخذ ولدا, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, اللہ کی ذات میں شرک نہ کی, ولم يكن له شريك في الملك, بادشاہت اس کا کوئی شریک نہیں, سیاسی شرک نہ کی, حاکمیت صرف اللہ کی کسی انسان کی نہیں, ولم يكن له ولي من الذل, کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں, مذہبی شرک نہ تھی, واسطے وکیلوں کی نہ تھی, جھوٹے معبودوں کی نہ تھی. اللہ کے اولیاء ہیں لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں, جیسے آدمی انسانی دوستی اختیار کرتا ہے. اللہ اس لیے اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں.
وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اے نبی اللہ کی بڑائی کا بول بالا کی. مراد کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے اسخود یقیناً، لیکن معاشرے میں اس کی بڑائی نافذ نہیں، اس کے قانون نافذ نہیں، اس کی بڑائی کا نفاذ کیجئے اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کیجئے. جیسا کہ 23 برس کی زندگی اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے، جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور حسن اتفاق کہ آج بھی اللہ کا شکر ہے جمعے کا دن ہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا کے رکھے گا. پوری سورت کی تلاوت ممکن نہ ہو تو احادیث میں ذکر ہے کہ اول یا آخر کی 10 آیتیں پڑھ لینی چاہیے. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے انسان اسی کو سب کچھ سمجھے، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اصل حقیقت اس کے پیچھے جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہو. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے 4 واقعات بیان کیے مادہ پرستی کے رد کے لیے، جو اس دور کا شرک اور فتنہ ہے کہ اسباب کو انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھلا دیتا ہے. 4 واقعات انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس نے کوئی ٹیڑھ نہیں. اس قرآن کا مقصد یہ ہے ایک بہت بڑی جنگ سے لوگوں کو خبردار کرے. انگلش میں اس کو آگ ڈان کہتے ہیں، بائبل میں احادیث میں بل حمد رحما کہتے ہیں. بہت بڑی جنگ اس کا ذکر احادیث میں ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی. قرآن اس سے بھی خبردار کرتا ہے لوگوں کو، قرآن اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے عیسائیوں نے ان کو قرآن خبردار کرتا ہے. آیت نمبر 7 میں کہا گیا زمین اللہ نے سجائی، تم اس میں کھو جاتے ہو، لیکن مقصد ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون. اس چمک دبک میں کھونا جانا یہ زندگی عارضی ہے اور امتحان کے لیے ہے. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ کچھ نیک لوگ اللہ کے ماننے والے، ان کے زمانے کا بادشاہ مشرک ہو گیا اور وہ ان کے ایمان کے درپے ہو گیا، اور اس نے ان کو کہا کہ شرک پر مجبور کیا اس نے، ورنہ کہا قتل کر دوں گا. یہ 5 ہجری میں سورہ کہف نازل ہوئی. 5 ہجری ہے جب صحابہ نے ہجرت کی تھی، کچھ نے حبشہ کی طرف، ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ مشکلات کے دور میں صبر کرو. یہ صبر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ان اصحاب کہف نے اللہ سے دعا کی، آیت نمبر 10 میں ذکر ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہماری درستگی پیدا فرما دے. انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اللہ نے کئی برسوں تک سنا دیا. یہ مختصر پہلے رکوع میں واقعہ بیان ہوا، اب دوسرے رکوع میں کچھ تفصیل ہے. فرمایا کہ کچھ نوجوان تھے، یہ اپنے رب پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ڈنکے کی چوٹ پر مشرک بادشاہ کی رفیع کر دی. اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو. فأووا إلى الكهف، ایک کہف یعنی غار میں پناہ لے لو. اللہ نے وہاں ان کی پناہ کا انتظام کیا، سلا دیا. سورج صبح نکلتا، روشنی ان کو پریشان نہیں کرتی سورج کی، شام کو ڈھلتا، سورج کی روشنی پریشان نہیں کرتی. فرمایا ذلک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ غار کے کھلے دہانے میں تھے، روشنی آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ مادہ پرستی کا رد ہے. تیسرا کچھ شروع ہوتا ہے، فرمایا مجھ کو کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ایک طرف جھک کر بیٹھ سول نہ ہو جائے، خون کی گردش ایک ہی جگہ رک کر ان کو موت نہ آ جائے. اللہ نے کہا ہم کروٹیں دے رہے تھے، ظاہر میں کوئی سبب نہیں، لیکن مسبب الاسباب یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ مادہ پرستی کا رد ہے. فرمایا اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، ان کی آنکھ کھلی، پوچھنے لگے بھائی کتنا عرصہ زندہ رہے، ان کو خود کو اندازہ نہیں تھا. کہا ایک دن رہے ہوں گے. اس کو کچھ ایک ساتھی کو کہا یہ سکہ لے کے جاؤ کرنسی، کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ، لیکن لوگوں کو اطلاع مت دے دینا. یہ سمجھ رہے بھی ایک ہی دن گزرا بلکہ سینکڑوں برس گزر چکے تھے. جب پہنچے بازار میں تو پہچان لیے گئے. اس وقت کا بادشاہ نیک تھا، لوگوں کو ان کے حالات پتا تھے، اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا. برسوں اللہ نے سنا کر ان کو کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو، اور لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ایمان والے جب اپنے ایمان پر ڈٹ جائے تو اللہ کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. مشرکین نے یہود کے کہنے پر اللہ کے رسول سے کچھ سوال کیے تھے. ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا جس کا ذکر آ چکا، ایک سوال ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا، ایک سوال جناب موسیٰ خضر کے متعلق تھا علیہ السلام. اللہ کے رسول نے کہا میں بتا دوں گا تمہیں، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے کہا نبی ایسا نہ کیجیے، جب بھول جائیں تو فوراً اللہ کا ذکر کیجیے، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. سورج شروع ہوئی الحمدللہ کے الفاظ سے، اب آئے الفاظ انشاءاللہ کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام شکر اللہ کے لیے، ہمارا کوئی کمال نہیں. ماتا پرستی کی نفی، انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی اختیار نہیں. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو اہم ہدایات دی مشکلات کے دور کے لیے. پانچ نبوی کا دور تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اہم ہدایات دی گئی. فرمایا وطن ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی جو کتاب میں سے وحی آپ پر کی گئی یعنی قرآن، اس کی تلاوت کیجئے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا بھی پناہ نہیں ملے. مشکلات کے دور میں قرآن سے سہارا، تلاوت کریں گے سمجھ کے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جب اللہ پر یقین بڑھے گا تو مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہوگا. مزید حکم دیا گیا، یہ جو صحابہ کرام ہیں اللہ کے نیک بندے، اے نبی ان کے ساتھ جڑے رہیے. مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب ہو گیا ہمارے معاشرے کے، ان کو دور کیجئے. اللہ فرما رہے کہ نہیں، ان سے جڑے رہیے. یہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. ماتا پرست آدمی کن کو پسند کرتا ہے؟ مالداروں کو. لیکن اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ بھی ماتا پرستی کی نفی، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے. فرمایا کہ وقول الحق من ربکم، اے نبی فرما دیجیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے. یہ اللہ کی شان بے نیازی، تو مانتے ہو تو مانو تمہارا ہی بھلا ہے، نہیں مانتے نہ مانو تمہارا ہی نقصان ہوگا، ہمارے رسول پر کوئی اس کا وبال نہیں جائے گا. اس کے بعد بتایا گیا جو انکار کرنے والے ان کے لیے جہنم ہے، اور جو نیک ہوں گے ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. پانچ بار کچھ شروع ہوتا ہے. دوسرا واقعہ، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا لیکن غریب، اور ایک مالدار تھا امیر تھا لیکن اللہ کا نافرمان. اس مالدار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے اس میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے انگوروں کے. یہ اکڑ کر آ گیا، میرا باغ ہے، میں نے کھجور لگائی، میں نے انگور کی فصل لگائی، انگور کی بیلیں لگائیں، میں نے اس میں رہنے جاری کر دی. میں یہی ماتا پرستی ہے، انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور اللہ کو بھول جائے. اور اس کا یہ انداز اس کے دماغ میں آ گیا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ ختم ہوگا. وما اظن الساعه قائما، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے. اس نے اپنے غریب ساتھی کو کہا میں تو اس سے زیادہ مال اور اولاد میں، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو غصہ آ گیا. اس ذکر ابھی آئے گا آگے چل کر. اس نیک آدمی نے کہا بات سن، اللہ کو تو انکار کرتا ہے جس نے مٹی اور نطفے سے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا اس کو بلا دیا تو نے، اپنی قوت بازو پر تو غور فکر کر رہا ہے اور اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے. غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ہلاک کر. اس کے ساتھ ایک اور بات اس نے کہی، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کہا ہوتا ما شاء الله لا قوة الا بالله، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کے سوا کسی کو قوت حاصل نہیں. یہ پورا جملہ پڑھنا چاہیے، بلڈنگوں پر آفیسوں سے لگاتے ما شاء الله، نہیں ما شاء الله لا قوة الا بالله. یہ اس مقام پر الفاظ، کل قوت اللہ کی، ہمارا کوئی کمال نہیں، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، تو اکڑ میں کیوں آ گیا؟ تو اکڑ رہا ہے، یہ غریب اس کا دوست بول رہا ہے، قریب ایک اللہ تیرے باپ کو برباد کر دے، دہشت ہے نا اللہ، اور مجھے سے اچھا دے دے. یہی ہوا، اس کے باپ پر اللہ کا عذاب آیا، وہ برباد کر دیا گیا. اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوں. یہ خناس کیا ہے؟ انسان اسباب کو سمجھ لے. یا کسی بت کا ذکر آیا؟ کسی خبر والے کو پکارنے کا ذکر آیا؟ نہیں. کیا ذکر آیا؟ میں نے کیا، یہ ہوا، وہ ہوا، میں نے کیا. یہ اعتماد انسان کو لے ڈوبتا ہے اور وہ اللہ کو بلا دیتا ہے. یہ اس دور کا شرک ہے، مٹیریلزم، مادہ پرستی. انسان اسباب اور اپنی قوت بازو پر اعتماد کر لے اور اللہ جو کہ مسبب الاسباب ہے اس کو بلا دے. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ بارش برستی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. تمہیں بھی جوانی اللہ دے گا، پھر تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مال اور اولاد، یہ نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں سے کچھ تمہارے ساتھ جانے والی چیز نہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. ثواب و خیر عملا، اعتبار سے بھی اور تمنا رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ اہم ہیں. ان سے لو لگاؤ, نیکیوں کی تلاش کرو, نیکیوں کی فکر کرو. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پہاڑوں کو مٹا دے گا, زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا, لوگوں کا نام اعمال پیش کر دیا جائے گا, وہ ڈر رہے ہوں گے. اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, نہ چھوٹی نہ بڑی, ہر شے کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد ساتویں رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک آیت میں بیان ہوا پانچویں مرتبہ. اس کے بعد مشرکین کے شرک کی نفی کر دی گئی. آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو طرح طرح سے مثالیں قرآن میں بیان کی. وکان الانسان اکثر شیء جدلا, انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی جھگڑالو نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اتمام حجت ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچ سکا, کوئی جھوٹا عذر پیش نہ کر سکے. فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے رب کی آیات سے سمجھایا گیا اس نے منہ پھیر لیا, اور جو اس نے اعمال آگے بھیجے اس کو بھول گیا. قرآن سے جس کو نصیحت کی جائے اور وہ اس کو بھول جائے, فراموش کر دے, اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اب نواں دسواں رکوع ہے, بڑا مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام, تیسرا واقعہ سورت کا. اللہ نے کچھ پردے ہٹائے رہے پر سے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے دفعہ سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے, انہوں نے اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں, اللہ نے کہا موسیٰ نہیں جائیے, فلا فلا ہمارے بندے سے ملاقات کیجیے, کچھ اور علم بھی آپ کو پتا چلے. وہ دیکھ حضرت علیہ السلام حدیث کے مطابق بہرحال موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے, ان کے شاگرد جو ان کے ساتھ تھے, بتا دیا گیا تھا کہ ایک جگہ مچھلی دریا میں راستہ بنا لے گی, وہیں ان سے ملاقات ہوگی. ان بندے سے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, یہ جناب حضرت علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کچھ علم جو آپ کے پاس اس میں سے سیکھ لوں. حضرت علیہ السلام نے کہا دیکھیے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, تاکہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں صبر کروں گا, تو چلیے, لیکن میں جو کچھ بھی کروں سوال مت کیجیے. دسواں رکوع شروع ہوتا ہے, یہ دونوں چلے, راستے میں کشتی والی ملی, سوال ہوئے, یہ انہوں نے جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکیں. پھر آگے چلے, ایک بچہ ملا معصوم, قتل کر دیا اس کو. یہ کیا آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا, کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا برداشت نہیں کر سکے. پھر آگے چلے, سولہ رکوع شروع ہو گیا, ایک بستی میں پہنچے, بستی والے سے کہا کھانا دے دو, بستی والے نے کھانا نہیں دیا, بڑے ہی نافرمان قسم کے لوگ تھے, کھانا نہیں دیا. دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے, حضرت علیہ السلام نے ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی آپ کچھ پیسے لے لیتے اس پہ, ہماری بھوک کا سامان ہو جاتا, اتنے نا ہنجار لوگ ہیں, یہ کھانا نہیں دیا, آپ نے ان کی دیوار بنا دی. کہا بس اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے. اب اللہ نے کچھ پردے ہٹایا, میں آپ کو بتایا دیتا ہوں, جدا ہونے سے پہلے میں نے کام شروع کی. فرمایا دیکھو کشتی تھی وہ کچھ نیک لوگوں کی تھی, آگے بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ ہر اچھی کشتی کو رکھ لیا کرتا تھا, میں نے چاہا عیب پیدا کر دوں تو کشتی بچ جائے گی, بڑے نقصان سے بچ گئے. بچہ جس کو ہلاک کیا میں نے وہ کون تھا, اس کے ماں باپ نیک تھے, لیکن ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے سرکشی کا ذریعہ بنے گا, ماں باپ کو بھی لے ڈوبے گا, ہم نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے, اور اللہ اس کے بدلے نیک اولاد عطا فرمائے. تیسرا دیوار کیوں, دیوار دو یتیم بچوں کی تھی, باپ ان کا نیک تھا اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا, اللہ نے چاہا خزانہ محفوظ رہے, میں نے دیوار بنا دی. دیکھا آپ نے, میں جن حضرات کے بات سے تفصیل سے پڑھا ہوگا ان کو تو یاد آ رہا ہوگا کتنے خزانے اس کے اندر ہیں, ظاہر میں کچھ حقیقت میں کچھ, یہی ماتا پرستی کا رکھ ہے. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے, تکلیف آ گئی, حادثہ ہو گیا, بیماری آ گئی, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اس کی پیچھے اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. یہ تین چھوٹے چھوٹے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے, اللہ ہمیں اپنے اوپر ایمان عطا فرمائے, ظاہر کے بجائے حقیقت جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. گیارہویں رکوع میں چوتھا واقعہ, اب شکر کا پہلو. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے, یہود نے ان کے متعلق سوال کرایا تھا, قرآن نے جواب دیا ذوالقرنین, اے نبی آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں, قل سآتلو علیکم منہ ذکرا, آپ فرما دیجیے میں اس کا حال بیان کرتا ہوں. ان کے متعلق اب ہمارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 550 برس پہلے کیخورس یہ سائرس نامی بادشاہ گزرا ہے, وہ نیک تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. ان کی تین مہموں کا ذکر ہے, ایک بالکل مشرق کی انتہا پر, ایک بالکل مغرب کی انتہا پر, اور ایک دنیا کی چھت پر. اور انہی کا ذکر آتا ہے کہ یاجوج ما یأجوج ایک جگہ فساد مچاتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیجیے. یہ دنیا کی چھت کی طرف اشارہ ہے, یہ رشیا ترکی کے پہاڑی سلسلے, انہوں نے وہ دیوار بنا دی جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں, ذوالقرنین کی دیوار. اصلاً اب یہ کہاں ہے؟ واللہ عالم. یأجوج مأجوج کون ہے؟ واللہ عالم. اتنا یقین ہے صحیح احادیث کی روشنی میں کہ یأجوج مأجوج قیامت سے پہلے نکلیں گے اور اس دیوار کو توڑیں گے, یہ ہمارا یقین ہے. باقی لوگ تفصیلات بیان کرتے ہیں, وہ اوپینین سے آ رہا ہے, اس پر حتمی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ذوالقرنین نے کہا ہذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت سے ہے کہ مشرق میں مغرب میں دنیا کے اوپر چھت تک مجھے اقتدار دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ شکر کا پہلو ہے, یہ شکر کا پہلو ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, ایمان والوں کو بھی اللہ اتنی بڑی سلطنت دے سکتا ہے. قیامت سے پہلے جو ہم سنتے ہیں بات صحیح سنتے ہیں احادیث میں, پوری زمین پر ایمان والوں کی انشاءاللہ حکومت ہوگی. یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر بتایا قیامت آئے گی, یہ دیوار ٹوٹے گی, یأجوج مأجوج نکلیں گے, بربادی ہوگی. تفصیل احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے. آخری رکوع ہے, بڑا ہلا دینے والا مقام. قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا, اے نبی سے پوچھے کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ بدترین خسارے میں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں لگ گئیں, برباد ہو گئیں, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت عمدہ جا رہے ہیں, جو صرف دنیا کے ہو رہے ہیں, یہ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں ہوں گے. اللہ ہم اس سے بچائے. فرمائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا, جنہوں نے اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ فرمائے. یہ دنیا اصل زندگی نہیں, اصل زندگی آخرت ہے. اللہ ہمیں اس پہ یقین دے اور اس کی تیاری کی توفیق دے. فرمائے جو ایمان لائیں گے, جو نیک عمل کریں گے, اللہ جنت الفردوس ان کو عطا کرے گا. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. اللہ کے رسول نے کہا جب بھی مانگو فردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ مجھ سے جنت, نسألک الجنت الفردوس, اے اللہ مجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. سورت ختم ہوتی ہے, فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو کوئی رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, فلیعمل عملا صالحا, عمل کرے نیک, سے تمنا نہ رکھے بلکہ عمل بھی کرے. بلا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس صورت میں ایک ہی شرک اسلام میں آیا, اسباب پر توکل کر لینا یہ شرک ہے. اصل بات کیا ہے؟ مسبب الاسباب پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.